بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا له الخلق والامر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی یہ مجلس بہت اہم ہے یہاں موجود رہنے والے بھی پوری طرح متوجہ ہو کر سنیں اور جو ادھر ادھر ہیں وہ بھی جلدی آ جائیں اور دور قریب رہنے والے گھروں میں مرد و خواتین نئے ہوں پرانے ہوں توجہ سے سنیں کچھ ضروری باتیں وضاحت طلب ہیں انشاءاللہ فائدے کی ہوں گی اس لیے ان چیزوں کو شروع سے آخر تک توجہ سے سنیں انشاءاللہ بات کے ختم ہونے کے بعد میں بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے معمولات بیان کیے جائیں گے بہت سے لوگوں کی طرف سے بیعت کی درخواست آئی ہے اس لحاظ سے وہ ضروری باتیں تمہیدی باتیں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے ذرا توجہ سے سنیں اسلام کی بنیادی تین چیزیں ہیں توحید رسالت اور معاد توحید ایک اللہ کو ماننا رسالت اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر کو ماننا اور معاد آخرت پر یقین رکھنا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ بنیادی تین عقیدے ہیں انہی پر ساری تعلیمات وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو پہلی بات تو ایک اللہ کو ماننا اس میں اللہ کو ماننا ایک ہے ایک اللہ ہی کو ماننا ایک ہے اور دوسری چیز میں تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہاں سے لے کر قیامت جنت جہنم یہ پوری چیزیں اس سے متعلق ہیں اب ان تین چیزوں میں بیچ میں جو چیز ہے رسالت کا عقیدہ اللہ کے رسول کو ماننے کا عقیدہ یہ بہت اہم ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے ہی سے ہم کو اللہ ہے اور اللہ ایک ہے یہ عقیدہ بھی معلوم ہوا ان کے بتانے سے ہی آخرت ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سب چیزیں معلوم ہوئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ کا کلام بھی نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتیں بتائی گئیں تو اب اس بیچ کا جو یہ رسالت کا عقیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اب اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں ایک نور نبوت ہے ایک علم نبوت ہے علم نبوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو باتیں فرمائے ہیں وہ سب علم نبوت میں آئیں گی جن کو حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا اور ایک ایک حدیث وہ یہاں سے شروع ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جو ہے حدیثوں کا جاتا ہے. جیسے حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, بخاری شریف اٹھا لیں, تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث کو اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. ان سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں, وہاں سے لے کر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تک سند ملتی ہے. پھر اس سے نیچے جو ہے ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ آتے 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 اب جو اساتذہ حدیث پڑھاتے ہیں وہاں سے ان کی سند جڑتی ہے. اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں علم نبوت کا سلسلہ. اچھا, یہ اللہ کا کرم ہے, ہماری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے. ہاں, اس میں کچھ غیر غلط چیزیں بھی داخل ہوئیں لوگوں نے حدیثوں کے تعلق سے, کچھ چیزیں جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا, جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے حضرات کو پیدا کیا جو اس کو الگ کر دیتے تھے, خراب کھوٹا کیا ہے, صحیح غلط کیا ہے امت کو بتاتے تھے. ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا, یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے. دوسری چیز ہے نور نبوت کا سلسلہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں, اور آپ کا اخلاص ہے, آپ کے اندر کی صفات ہیں, اللہ کا خوف ہے, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کی محبت ہے, یہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو صفات بولتے ہیں, اخلاق بولتے ہیں, باطنی کیفیات بولتے ہیں. یہ سینہ و سینہ جو ہے منتقل ہوتی ہوئی یہ چیزیں آئی ہیں. علم نبوت وہ سب کتابوں میں ہے, ایک ایک حدیث بھی موجود ہے. نور نبوت جو ہے, علم نبوت قال ہے, قال اللہ قال رسول بولتے ہیں, زبان سے بولی ہوئی جانے والی چیزیں. نور نبوت جو ہے وہ حال ہے, عمل سے, دل کی کیفیات سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہوئی آئی. اب جیسے حدیث کے راوی ہیں, حدیث کے سلسلے ہیں, ابھی میں بتایا تو وہ چیزیں موجود ہیں. اب نور نبوت کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ انتظام فرمایا, یہ انتظام فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو چیزیں چلی, مثال کے طور پر ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, مجھے دیا, میں نے ابو بکر صدیق کو دے دیا. تو وہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیات, وہ چیزیں منتقل ہوئیں اور ہو کر یہ دھیرے 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 یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. دونوں کو سلسلہ کہتے ہیں. وہ سلسلہ حدیث ہے اور یہ سلسلہ سلوک ہے, تصوف ہے. اب چند باتیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھ لیں. آپ سے بھی کوئی بھی پوچھیں گے, آپ کے دل میں بھی یہ باتیں آئیں گی. جب ان سب کو جب سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تسلی کے ساتھ آپ لوگ پوری شرح صدر کے ساتھ, پوری وساست کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے. پہلی بات کیا ہے, یہ سلسلہ کیا ہے, سلسلے کا لفظ کیا ہے, پھر سلسلے میں آگے سلسلے عالیہ, نقشبندیہ, مجددیہ, یہ کیا نام ہے, اس کی وضاحت میں کرتا ہوں, ڈیفینیشن دیتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھ لیں. نمبر دو, سلسلے میں داخل ہونا ضروری ہے کیا. نمبر تین, سلسلے کا اس میں داخل ہونے کا فائدہ کیا ہے. نمبر چار, یہ سلسلے کا نام ایسا کیوں رکھا گیا ہے. وہ پانچ, اس سے جڑے رہنے کی اس کا کیا, اس کی اس کا فائدہ کیا ہے, اچھا اس کا نفع کیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہم کو کیا ملے گا، یہ اس طرح کی چیزیں کچھ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا اب جو ہے شروع سے آئیں گے ہم، جو آیت پاک میں نے پڑھی، اللہ لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی نے عالم خلق بنایا ہے، ایک عالم ہے عالم خلق اور دوسرا عالم ہے عالم امر۔ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے، انسان کا بدن ایک ہے، انسان کی روح ایک ہے، انسان کا بدن یہ عالم خلق ہے، عالم خلق کی چیزیں تھوڑی 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 وہ بڑھتی ہیں بنتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا 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 بنتا ہے، ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے تو بنیاد سے دھیرے 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 وہ اوپر کوٹتی ہے، ایک درخت جو ہے وہ جڑ سے لے کر دھیرے دھیرے اس کا تنا بنتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس کے پھل پھول لگتے ہیں، یہ سب عالم خلق ہے۔ کیا ہے؟ عالم خلق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عالم امر۔ عالم امر کیا؟ جیسے انسان کا بدن ہے یہ جسم ہے، اور انسان کی روح ہے یہ عالم امر ہے، امر کے معنی آرڈر۔ عالم امر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا اور وہ چیز ہو جاتی۔ روح کے سلسلے میں بچے کی پیدائش کے تعلق سے اللہ کا حکم ہوا تو بچے کے بدن میں جان آ گئی تو بچہ زندہ کہلایا، اللہ کا حکم ہوا بدن سے جان نکل گئی انسان اب مردہ کہلائے۔ اب آپ بولیں کہاں حاجی صاحب ہانس نہیں جی، تو ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں؟ نہیں چلے گئے بولتے ہیں۔ کہاں گئے انہوں؟ پورا جسم ہانس نہ ہے، ہمارے سامنے اتنا ہے، تو بولتے ہیں نہیں جانے کی چیز کیا ہے، وہ چلی گئی۔ وہ کیا چیز تھی؟ روح تھی۔ اب روح جانے کے بعد انسان کا جسم ویسا کا ویسا ہی پڑا ہے۔ یہ سلون کا نہیں روح، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قل روح من امر ربی، آپ بتا دیجئے روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ آرڈر دیتے ہیں تو روح آتی ہے، اللہ آرڈر دیتے ہیں تو روح چلی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ روح کے بارے میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ نہیں سکیں گے، وہ دبلی ہوتی کیا، پتلی ہوتی کیا، گوری ہوتی کیا، کالی ہوتی کیا، کیسی ہوتی، یہ سب نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ گیا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ جو سلسلے ہیں تو بدن انسان کا وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، بیمار پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے جسمانی اعتبار سے علاج کرنے والے ہیں، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، یہ حضرات سب ہیں، یہ جسم کی بیماری کیا ہے، جسم میں صحت کب حاصل ہوتی ہے، جسم میں خرابی کیسے آتی ہے، اس کی دا کے معنی بیماری، دوا کے معنی کی دوا، تو بیماری کیا ہے، دا کیا ہے، دوا کیا ہے، یہ سب چیزیں بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ حکما ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ بتاتے ہیں، اب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، اور لوگ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو ان کو شفا بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے۔ اب وہ کیسے بتاتے ہیں؟ ان کی پڑھائی کے لحاظ سے، ان کے تجربات کے لحاظ سے، ان کی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں، تو برسوں برسوں کا تجربہ رہتا ہے، وہ بتاتے ہیں، دوائیں تجویز کرتے ہیں، تو کیا ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک لائن ہے، یہ ایک فیلڈ ہے۔ ایسے ہی باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی کچھ بیماریاں ہیں جن کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، وہ بیماریاں اندر ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بخل ہے، غصہ ہے، ناشکری ہے، بے صبری ہے، جی یہ سب بیماریاں اندر کی۔ یہ بیماریاں جب ہیں بولے تو اللہ جب جل جلالہ نے جب روح کو پیدا کیا ہے تو روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی صدور، سینوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ تو سینے کے اندر کیا ہے؟ سینے کے اندر کینہ ہے، ایک بیماری ہے، اس کے لیے یہ شفا ہے۔ وننزل من القرآن ما ہوا شفا، اللہ نے فرمایا ہے، تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، اندر ان کی بیماریوں کے لیے، باہر کی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ آپ آیات پڑھ کر جو ہے دم کریں، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، حدیث شریف میں ہے، فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، اس سے ظاہری اعتبار سے بھی شفا ہے، اور باطنی لحاظ سے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آئی، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا کہ روحانی بیماریوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اب وہ کیسے علاج کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جانے کے صورت میں اس طریقے پر علاج کرتے ہیں، تو الحمدللہ لوگوں کو اس سلسلے میں شفا ملتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب سوال ہوتا ہے، یہ نوج کیا، اتنے لوگ آج کیا ہیں سو، دوسرے کون بھی نہیں کیا؟ اب سلسلے بولے تو چار سلسلے ہی ہیں، دوسرے سلسلے نہیں کیا؟ ویسے ادھر دیکھے تو امام ہیں تو چار امام آج کیا، دوسرے نہیں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا، سوال کرتے لوگ سمجھتے کیا؟ دیکھیے صاحب، ائمہ اربعہ سے پہلے بھی امامت تھے، اور ان مشائخ سے پہلے بھی اللہ والے تھے، مشائخ تھے، لیکن اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا ایک انتظام ایسا ہوا کہ ان سب کی چیزیں جو ہے محفوظ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ فقہ حنفی ہے بولے تو شروع سے اب تک پوری چیزوں کی فقہی چیزیں، تفصیلات، مسائل سب مدون ہو گئی، کلاسیفائڈ ہو گئی، مرتب ہو گئی۔ ایک مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے، کسی قسم کا بھی ہے، تو وہ پوری طرح معلوم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کی فقہ جو ہے وہ مدون ہو گئی، محفوظ ہو گئی، موجود ہے۔ ان سے پہلے جو تھے فقہا، محدثین، ان کی چیزیں محفوظ نہیں ہو سکی، ایک بات ہے۔ تو اب نام ان کا کیوں پڑ گیا؟ نام ان کی طرف سے جو چیزیں محفوظ ہوئیں تو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، یہ فقہ حنفی ہے بولتے ہیں، اچھا یہ فقہ شافعی ہے بولتے ہیں، اچھا یہ فقہ حنبلی ہے بولتے ہیں، یہ فقہ جو ہے مالکی ہے بولتے ہیں۔ یہ نام کے لحاظ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، شروع سے اب تک یہ چیز محفوظ ہے۔ انسان اس میں چلے گا تو ایک ہی ٹریک پر چلے گا، عمل سیدھا کرتا ہوا جائے گا۔ اچھا، ادھر بھی ادھر بھی جائے گا تو دو کشتی کے سوار کی طرح ہو جائے گا، دو کشتی میں سوار ہونے والا خطرے میں رہتا ہے، ادھر ایک پاؤں رکھتا ہے، ادھر ایک پاؤں رکھتا ہے، اسی لیے ایک ہی طریقے پر چلو بولتے ہیں۔ ویسے یہاں پر بھی سلسلے کے لحاظ سے، یہاں پر جو سلسلے آج جو مشہور ہیں، قادریہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، یہ نام کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ جو ہے عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر جو ہوتی ہیں اس میں جو حلقے ہوتے ہیں، رنگس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، تو سنکل اسی کو بولتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک وہ چیز جڑی ہوئی رہتی ہے۔ تو سلسلے میں جو ہے اللہ والوں کا آپس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ اب ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ فلاں، ان کے شیخ فلاں، ان کے شیخ فلاں، ایسے ہوتے 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 یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیز جاتی ہے، اس لیے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ پھر یہ آگے عالیہ جو بولتے ہیں وہ عزت کے لیے بولتے ہیں، سلسلے عالیہ، جیسے عالی جناب بولتے ہیں نہیں عزت کے واسطے، ویسے سلسلے عالیہ ایک عزت کے لیے وہ لفظ لاتے ہیں۔ اب یہ نقشبندیہ کیا ہے، اچھا اس کو ذرا سمجھیں۔ دوسرے سلسلوں میں نام جو ہے، اب قادریہ سلسلہ ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ جڑتی ہے چیز، وہ تو قادریہ سلسلہ ہو گیا۔ اب چشتیہ سلسلہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ، ان کے وطن کے ساتھ یہ چیز جڑتی ہے تو چشتیہ سلسلہ بولیں گے۔ ایسے ہی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، سہروردی تو اس سے ان سے جڑی ہوئی چیز وہ سہروردیہ سلسلہ ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ جو ہے وہ نام ذرا اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نام جو ہے ان کا، خواجہ بہاء الدین، بستی ان کی بخارا، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بستی ہے وہی بستی ہے بخارا۔ تو بخارا کے ہیں وہ، اچھا ازبکستان میں ہے، ابھی ہمارا وہاں کا سفر ہوا الحمدللہ۔ تو ازبکستان میں ایک شہر ہے بخارا، تو حضرت خواجہ بہاء الدین جن کا نام ہے وہ بخارا شہر کے ہیں۔ وہ بخارا شہر کے رہنے والے حضرت خواجہ بہاء الدین رحمہ اللہ، اچھا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی علاج کا ایک طریقہ کھولا۔ اچھا اس طریقے کے لحاظ سے اس سلسلے کا نام ویسا پڑ گیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے ان پر ایک بات کھولی کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے جو ہے جب کوئی آئے طلب لے کر تو اس کے سینے میں لیفٹ ہینڈ طرف، بائیں طرف جو ہے، یہ جو ہماری ہتھیلی ہے، سیدھے ہاتھ کو آپ دیکھیے، ہتھیلی کی جانب انگوٹھے سے دیکھیے، اس کو جب دیکھیں گے تو اللہ کر کے لکھا ہوا دکھے گا آپ کو اردو میں، عربی میں۔ ہتھیلی کی طرف سے دیکھیے، انگوٹھا الف، اس کے بعد لام لام، اس طریقے سے یہ اللہ کا نقش دکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا جو نقش ہے اس کو سینے پہ رکھ کر کوئی بھی جو آتا ہے تو اللہ 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 کر کے اس اللہ کے لفظ کا نقش اس کے سینے میں بٹھاتے، اس کو توجہ بولتے ہیں، اس کو نقش کرنا بولتے۔ یہ جو کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی اعمال ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے۔ اچھا کہ کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی ان کی برائیوں کی جو چیزیں تھیں، وہ کیفیات تھیں، جو ارادے تھے، وہ سب ختم ہو گئے، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک علاج کا ایک طریقہ، تو اس میں جو ہے یہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نقش کو دل میں بند کرتے۔ کیا کرتے؟ نقش کو کیا کرتے؟ سینے میں بند کرتے، تو سینے میں بٹھاتے۔ اس لحاظ سے اس کو نقش بند خواجہ نقش بند ہوتے ہوئے نقش بندیہ سلسلہ ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ طریقہ کار۔ اب سوال پیدا ہوتا، ان سے پہلے کوئی بھی ویسی اصلاح کی چیز کرے نہیں کیا؟ کرے۔ دوسرے جو مشائخ ہیں، فقہ جو مشائخ ہیں، بزرگان دین، ان سے پہلے کوئی نہیں کرے گا؟ کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو قبول کیا، ایک ایک کے ذریعے سے ان کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلایا۔ دیکھو میڈیکل فیلڈ میں بھی لے لیں، فادر آف میڈیسن فلاں کر کے بولے تو ان سے پہلے کوئی بھی میڈیسن ہی نہیں کیا، ایجاد نہیں کیا کیا؟ علاج کا طریقہ ہی نہیں پہچانا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی انسان ہے نہیں کیا؟ تو فادر آف میڈیسن کا تو انہیں گیت کیا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں کیا کر تو کیا تھے سوچے؟ لیکن انہوں مشہور ہوئے، مقبول ہوئے، ان کا طریقہ چلا، انہوں جو چیزیں جو ہیں پہچانے، وہ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، آج تک بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے ان کو کیا بولیں گے؟ فادر آف میڈیسن، مثال کے طور پر بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں پر یہ چیزیں کھولی، تو یہ چیزیں چلتی ہوئی آئیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کو آتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے بیعت کا سلسلہ۔ اب بیعت کیا ہے؟ بیعت کرنا ضروری ہے کیا؟ بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ بیعت ایک عہد کی طرح ہے، اچھا ایک وعدہ کرے جیسا۔ اب حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر میں نے بیعت کیا کر کے، وہ خود فرماتے ہیں، تو اس میں بیعت کیا کر کر صحابی خود فرماتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے۔ تو بیعت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ اصلاح کا معنی کیا ہے؟ درست کرنا، صحیح کرنا۔ اب ٹو ویلر ہے، اس میں ٹربل آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ اسے کیا کرتے ہیں؟ ریپیئر کرتے ہیں، نہیں تو میکینک کے پاس لے جا کر اس کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک مشین جو ہے خراب ہو گئی ہے تو گیارج میں لے جا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریپیئر کرتے، اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ اصلاح کرنے کو، درست کرنے کو اصلاح بولتے ہیں۔ ویسے اندر کی جو کیفیات ہیں، بیماریاں ہیں، ان میں فرق آ جاتا ہے تو وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کے لیے جاتے ہیں ہم، اپنی باطنی اصلاح کے لیے۔ اصلاح ضروری ہے، بیعت ایک عمل ہے، ایک سنت ہے۔ اب دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ بیعت کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح ہوتی ہے، پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور پابندی کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ہے۔ یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، یہ کوئی ضروری ہے یہ بھی نہیں ہے، نہیں کرے تو نجات نہیں ہے ایسی بھی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حفاظت ہے اس میں۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، جماعت میں جاتے ہیں، امیر صاحب کی اطاعت ہے، آداب میں سے ہے، امیر صاحب کی بات مانیں گے، امیر صاحب کی اجازت سے کریں گے تو خیر پر رہیں گے، بے ضرورت بے اجازت کے بغیر کام کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ ایک بستی میں جماعت گئی، وہاں انتظام جو ہے بیت الخلاؤں کا مسجد میں نہیں تھا، سمجھ گئے، اور پہلے ہی بستی والے بتا دیے تھے یہاں ایسا نہیں ہے، انتظام کر کے۔ لیکن وہ بستی میں جو ہے مردوں کے لیے ایک وقت، عورتوں کے لیے ایک وقت ضرورت سے فارغ ہونے کا تھا۔ اب جو ہے ایک صاحب جماعت میں جو گئے، وہ بے وقت کیا کیا، امیر صاحب کی اجازت کے بغیر وہ باہر چلے گئے، ضرورت کے لیے ہی گئے، لیکن وہ وقت جو تھا وہ عورتوں کی ضرورت سے فارغ ہونے کا وقت تھا۔ اب جو وہاں گئے وہ، تو بستی والے دیکھے یہ مرد جو ہے عورتوں کے حصے علاقے میں آ رہا ہے کر کے خوب پٹائی کیا۔ اب کیا ہوا، امیر صاحب کی اجازت کے بغیر گئے تو کیا ہوا، پریشانی اٹھانی پڑی، مثال۔ تو ویسے زندگی گزارنا ہے، ایک کی رہبری میں زندگی گزاریں گے تو ہماری گاڑی زندگی کی سیدھا ایک ٹریک پر چلتی رہے گی، نہیں تو بہکتے بھٹکتے ادھر ادھر ہوتے ہوئے رہیں۔ ناچھی والا بیل اور بغیر ناچھی والا بیل، یہ دو کو سمجھ لیں۔ جس کی ناچھی اور رسی جو ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوگی، وہ بیل سیدھا جو ہے کھیت سے گھر کو پہنچے گا، اور ناچھی نہیں ہے بولے تو وہ ادھر جائے گا، اس کے کھیت میں منہ ڈالے گا، وہ جو ہے پتھر اٹھا کر پھینکے گا، ادھر جا کر دکان میں منہ ڈالے گا سبزی میں، انہیں اٹھا کر لٹھی پھینکے گا، تو مارا کھاتے کھاتے یہ حال ہو جائے گا۔ تو اس طریقے پر ہم سیدھے ایک راستے پہ چلنے کے لیے جو ہے یہ بیعت کا ایک انتظام ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں داخل ہوں گے تو اس کے لیے بیعت کے کلمات انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، جو ارادہ کریں ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہ بیعت کے کلمات پڑھ کر بیعت سلسلے میں داخل ہوں۔ یہاں مجلس میں رہنے والے بھی اور دور بیٹھ کر سننے والے بھی، ہم ضرور کرنا ہی ہے، نہیں بول رہے ہیں، اچھی طرح سن لو، کرے بغیر نجات ہی نہیں ہے ایسا بھی نہیں بول رہے ہیں، یہ بھی ضرور غور سے سن لو، ہاں ضرور فائدہ ہے اس کا، سمجھ رہے بھائی۔ اب یہ کہ بیعت کر لے تو پھر کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب پیالہ پلا دیے ہماری نجات ہو گئی ہے، ویسا بھی نہیں ہے، پیر صاحب ہمارے کو عہد نامہ دے دیے خبر میں رکھ دیے تو بخشش ہو جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ سب کو عمل کرنا ہے، عمل خود کو کرنا ہے، عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ یہاں کچھ بھی جو ہے بیعت کرتے وقت پیالہ پلا دیے پیر صاحب، وہ ہوگا پورا جو ہے، سب کچھ بھی کرنے دھرنے کا نہیں ہے، سب عمل معاف ہے، اب ہمیں کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز پڑھ لے تو بس ہے، انہوں سب دکھاوے کی نماز پڑھتے، سو ہمیں سب دل کی نماز پڑھتے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، پوری شریعت پر ہم کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھے طریقے پر ہر ہر عمل کو کرنے کے لیے ہی اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، تو ہر عمل کو کرنا ہے، اچھے طریقے پر کرنا ہے۔ دیکھو کوئی بھی جو ہے دکان میں جاتا ہے تو برانڈ آئٹم جو ہوتا ہے، کمپنی کا آئٹم ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو بولتا ہے یہ برانڈ آئٹم ہے، کمپنی کا آئٹم ہے، قیمت زیادہ رہی تو بھی وہ لیتا ہے۔ اچھا تو اس طریقے پر نقلی مال اصلی مال دو میں فرق ہے. تو ویسا عمل ہم کریں گے, اچھے طریقے پر کریں گے, اس کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ہی یہ ہے, سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اسی کو قرآن حدیث کی زبان میں احسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اب یہ تصوف کیا ہے, یہ سلوک کیا ہے, یہ کہاں سے نام آیا ہے پوچھیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احسان کا لفظ حدیث میں خود آیا. کس میں آیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے. ایک سوال پہ ایک صاحب نے پوچھا مل ایمان, ایمان کیا ہے. دوسرا سوال پوچھا مل اسلام, اسلام کیا ہے. تیسرا سوال پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے کر کے. تو یہ حدیث جبریل ہے, لمبی حدیث ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر ہم سمجھائیں گے. تو اس میں احسان کا لفظ آیا ہے. احسان کا لفظ عربی لفظ ہے احسن یحسن احسانن, ایک کام کو اچھے طریقے پر کرنے کو, کوالٹی کے ساتھ کرنے کو, پرفیکٹ طریقے پر کرنے کو, ایکسلنٹ طریقے پر کرنے کو بولتے ہیں. تو ہر عمل بھی ہمارا اچھا ہو, بہت معیاری ہو, بہت عمدہ ہو, جیسے ہم کمپنی کا برانڈ آئٹم پسند کرتے ہیں, ویسے ہی اللہ اس عمل کو جس میں اخلاص ہو, جس میں اس جے وہ درست ہو, ویسے عمل کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں. بات اتنی ہی ہے. اس کے لیے اب سلسلے میں داخل ہونے کے بعد کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں, روزانہ عمل کرنے کی چیزیں وہ بتائی جاتی ہیں, وہ ہر جگہ بھی ہے. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ کچھ دوائی دیتا ہے اور کچھ پرہیز بتاتا ہے. جو مریض ٹائم پر دوائی کھائے گا اور بتائی ہوئی چیزوں کا پرہیز کرے گا وہ مریض شفا یاب ہوگا. جو مریض جو ہے دوائی نہیں کھاتا ہے, یا کھاتا ہے لیکن بے ترتیبی سے کھاتا ہے, یا دوائی کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو شفا ملنے میں دیر ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, یہ چیزیں. ویسے ہی معمولات کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آگے انسان اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے سلسلے میں اسباق ہیں, لیسنس ہیں. تو پہلا سبق, دوسرا سبق, تیسرا سبق کر کے اس طریقے پر ہیں. انسان جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا جائے گا, سمجھ گئے, اور پھر اللہ سے قریب ہوتا جائے گا, قریب ہوتا جائے گا. اس میں سے پہلا سبق جو ہے وہ لطیف ہے, قلب بولتے ہیں اس کو. قلب دل کا معنی, دل جو ہے یہ نہیں, ہارٹ جو ہے وہ نہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ بولتے نا, وہ ہارٹ نہیں. اصل اندر ایک ہارٹ ہے, ایک روح جس کو کہتے ہیں, وہ اصل دل ہے, وہ اصل, سمجھ رہے ہیں. تو اس پر ہم کو محنت کرنی ہے, ورنہ کافر ہے اس کا بھی دل ہے, کیا صحت مند ہے. ایک ایمان والا ہے, پکا تقوی والا ہے, اس کا دل جو ہے ضعیف ہے. تو اس لیے کافر کا دل وہ نہیں, اندرون کا جو دل ہوتا ہے وہ ہے. اس پر جو ہے ہم کو محنت کرنی ہے. یہ سینے پہ بائیں طرف, چیسٹ کے لیفٹ ہینڈ طرف ہے. یہ کیسا معلوم ہوا؟ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بتایا گیا. جیسے آکیوپریشر میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, ادھر دبائے تو وہ درد دور ہوتا, ادھر دبائے تو یہ درد دور ہوتا, ایسا ہوتا ہے. آکیوپریشر ہو, آکیوپنکچر ہو, پیچھے حکیم صاحب بیٹھے ہیں سر زور سے ہلا رہے ہیں, انہوں بھی وہ لائن کے ایڈمٹ ہیں. منجے بھی بول لے بول لو کچھ دبا چھوڑ دوں, پائنٹ نہ پکڑ دوں گھر کو, سو بھی پکڑ پکڑ کو ہوگا میری طبیعت کیا ہے, درد دور ہوتے نہیں, اللہ چلا ہم کرے, تمہیں بھی دعا کرو, تمہیں بھی رحم کرو کیا. تو یہ ہوتا ہے. ایک بار مجھے جو ہے پیر میں نیچے, ایک دم نیچے جو ہے تلوے میں رگ میں درد تھا, میں بہت پریشان تھا, یہ کیا نوا درد ہے نا کر کے. میں جب ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میں جا کر بولا مجھے نیچے رگ میں درد ہے, پیر میں درد ہے, نیا درد ہے بولا. انہیں دیکھتے ہی فوراً بولا آپ کو کمر میں درد ہے کیا؟ پوچھا کیا؟ وہ بولا ہو درد ہے نا ایسا, تو اس کا اثر یہ بولا, پیر میں جو رگ ہے اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ کمر میں ہے بولا. میں بولا پاؤ نیچے ہے, کمر اوپر ہے نا, تو انہیں کیا بولا, بھائی انگلک کالنگ بیل تریوما بھائی, سوچی ایگے ارکوں بیل ایگے ارکوں کر پوچھا انہیں, تم نے کالنگ بیل معلوم کیا پوچھا؟ ہو معلوم کہ تو اس کا سوئچ کا رہتا باہر رہتا, اس کی بیل کا رہتی اندر رہتی, سوئچ ہے دبائے تو بیل وہاں بجتی, ویسا چاہیے بولا. ہاں بات سمجھ میں آ گئی الحمد للہ, سمجھ گئے. تو ویسا جیسے بدن میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, تو یہاں دبائے تو وہ درد دور ہوتا, وہاں دبائے تو وہ درد ہوتا. یہ انہیں کے تجربے ہیں. کچھ لوگ پانی زیادہ پیو کرتے, کچھ لوگ پانی کم پیو کرتے, अब क्या कि वो एक नया इलाज निकल के आक्यूप्रेशर अरवा क्या हुआ अरे क्या कि एक इलाज है हुआ उसमें पानी पियो लोगों को दे क्या हैं क्या हाँ हाँ आरो क्या उसमें पानी पियो लोगों को दे अब एक इलाज निकल के है वो क्या कहते खाली गोश्त खाओ खाना खाओ लोगों को रोटी खाओ लोगों को खाली क्या है गोश्त खाओ शुगर डाउन होती है सभी डाउन होती है उनको अब कुछ लोग बोलते हैं खाना खाओ चावल खाओ लोगों को खाली रोटी खाओ होते ये उनकी उनकी तजुर्बे की बातें हैं क्या करना अब हमें उन्होंने बोले तो हम मानते हैं वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों को कुछ चीज़ें सिखाए हैं बताए हैं उस लिहाज से वो हमारे को तरबियत करते हैं बताते हैं कि इंसान के अंदर की जो असल जो कैफियत होती हैं वहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पर इंसान जो है मेहनत करता है जिक्र करता है तो अंदर से उसका इलाज होता है तो उसमें पहला पॉइंट जो है वो उसको लतीफ़े कल्ब कहते हैं क्या कहते हैं लतीफ़े कल्ब इस पर जब अल्लाह 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 की ज़र्ब लगाता है मेहनत करता है तो कल्ब उसका दुरुस्त होता है उसका कल्ब दुरुस्त होगा तो उसकी आँखें दुरुस्त होंगी उसकी ज़ुबान दुरुस्त होगी उसके कान दुरुस्त होंगे उसकी समझ दुरुस्त होगी अब गैर गलत आँख उठती है तो दिल पर मेहनत हुई तो गैर गलत जगह नहीं उठेगी ज़ुबान बेबोखा चलती है दिल पर इसलाह हुई तो ज़ुबान पर काबू रहेंगे इस तरीके पर यह इलाज होता है समझ रहे भाई तो यह इलाज अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला ने खोला है तो इसलिए इस पर मेहनत कराते हैं अब जैसे दूसरा सबक है लतीफ़ रूह है उस पर इंसान मेहनत करता है जिक्र करता है तो गुस्से की कैफियत जो है वो कम होती है गुस्से पर काबू इंसान पाता है ये सब चीज़ें जैसे हकीम साहब के पास एक मरीज़ गया मुंह में छाले पड़ गए हैं आबीले आ गए हैं बोला तो डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने ग्रिजलिन दे डालते ऊपर ऊपर लगा ले बोल कर हकीम साहब के पास गए तुम ना मैदे में गर्मी है मैदे में हरारत है एक पूड़ी देख भेजते ये जाको फग्गी मार लियो इसे जाको पानी में पी लियो कहते अब मरीज पूछता मई तुम ना मुँह में छाले है बोलिया वो इलाज करना नहीं सका पेट में जो है तुम ना गर्मी है करो पेट की दर्द की दवा देते ना तुम्हें अगर तो क्या बोलेंगे तुम्हें जाओ भाई जाकर पहले खाओ भाई तुम्हारे पेट में गर्मी बहुत है क्या वो गर्मी जो है कम होगी तो मुंह का छाला क्या हो जाएगा खुद बहुत कम हो जाएगा बाद वक्त बुखार उछल जाती उछलगी तो मुँह में सब क्या आ जाते हैं आबीले आ जाते देखें क्या इधर उधर सब आबीले दाने निकल जाते क्या पूछे तो बुखार उछलगी घर को क्या बुखार उछल जाती इसके थे सब एक हमारे एक शागिर्द एक उनको बुखार उछल जाकर पूरे जो है दाने दाने निकल गए चेहरे के पास से भी होठों के अतराफ से भी हमारे हजरत के सामने उन्होंने आए आए तो हजरत देखते ही पूछे ये क्या हुआ है ये आपके मुंह में कहते उन्होंने बोले हजरत ये साइड इफेक्ट हुआ है तो हजरत बोले साइड इफेक्ट नहीं सेंट्रल इफेक्ट हुआ है मुँह बहुत असर हो गया तो सेंट्रल इफेक्ट हुआ बोले समझिए क्या तो वैसा पेट की गर्मी के लिए वो फक्की जो है जब डालेंगे तो पेट की गर्मी दूर होगी तो मुंह के छाले सब क्या होते हैं दूर होते हैं तो जैसे फिजिकल बॉडी में ये सब चीज़ें होते हैं इसी तरीके से अंदर उनकी इस्लाह में भी ये चीज़ें होती हैं दिल पर मेहनत करेंगे तो आँखें काबू में रहेंगी दिल पर मेहनत करेंगे तो ज़ुबान काबू में रहेगी इसलिए कि दिल मोहब्बत की जगह है अब इस दिल में गैर गलत मोहब्बत भी आएगी और सच्ची अच्छी मोहब्बत भी आएगी तो मेहनत करके गैर गलत झूठी मोहब्बत को निकाल कर उसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत को बिठाना ये है असल खुलासा है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ अता फरमाए ये कुछ बुनियादी बातें थी इंशाल्लाह तफसीली बातें बाद में फिर पेश की जाएगी या मुलाकात के मौके पर बयान की जाएगी इंशाअल्लाह ताला अब जो हजरात मर्द हों औरतें हों सिलसिले में दाखिल होना चाहती हों तो पहले खुतबा पढ़ाया जा रहा है उसको सुन लें उसके बाद में कलीमा पढ़ाया जाएगा तो हमारे साथ साथ कलीमा पढ़ते चलें उसके बाद में रोज़ाना अमल करने के जो मामूलात हैं वो बयान किए जाएंगे फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में ख़त्म ख़ाजगा मुराकबा और दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला अब खुतबा पढ़ा जा रहा है بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ اور بندی سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. معمولات یہ بتائے جاتے ہیں کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے، انسان ہے، دنیا میں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے دین اسلام نے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سے فائدے ہیں. گناہ معاف ہوتے، روزی میں برکت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے. آخرت میں جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، اس کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے کثرت استغفار ہو تو کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ استغفار. دوسری چیز جو ہے درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. درود شریف کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے. ایمان ملا ہم کو نبی کے صدقے، اسلام ہم تک پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. آج ہم جو کچھ کے ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے ہیں، اس لیے ان کا احسان سب سے بڑا ہم پر ہے. تو اس لیے ان کے لیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے ان کے لیے دعا یا رحمت، یہ ہمارا حق ہے. تیسری چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. روزانہ کوشش کر کے ایک پارا پڑھیں، کم ہو تو بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، ہمارے واسطے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے. اس سلسلے میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش ہو. چوتھی چیز جو ہے، یہ ہمارے سلسلے کا سب سے اہم عمل ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو دل کا ذکر کہتے ہیں، اسی کو سری ذکر کہتے ہیں. بیٹھ کر سکون سے صبح و شام میں ایک کاموں سے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی یاد میں بیٹھ کر ہم اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر نیت کرتے ہیں اس طرح سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب گھر میں آپ مراقبے میں بیٹھیں گے، لوگ بولیں گے کیا انہیں ایسا بیٹھ گیا ہے، بیٹھا ہے کہ سوتا ہے کہ کب دے کے تمہیں ویسا بیٹھ جاتا ہے نا، اسے کیا بھی کام نہیں کیا، اسے کیا کرتا ہے سینے کر کے پوچھیں گے۔ تو سنو، یہ دل کا ذکر ہے۔ یہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، زبان سے کرے، ہاتھ میں تسبیح لے کر کرے تو معلوم ہوتا ہے، یہ ویسا بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی یاد میں یکسو ہو کر بیٹھنا ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے۔ اب سنو، یہ کیسے؟ ہم ایک گمان لے کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہمارا ایک گمان ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے انا عند ظنی عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، جیسا خیال کرتا ہے، ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمارا گمان ہے کہ ہمارا اللہ جی، یہ جو ہمارا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی رحمت دل میں آئی ہے۔ رحمت آنے کی وجہ سے ظلمت، دل کا اندھیرا دور ہوا ہے۔ کیا؟ دل کا اندھیرا دور ہوا ہے۔ جیسے سوٹ ڈالتے ہیں تو بلب جلتا ہے، روشنی آتی ہے، ویسے جو ہے ہمارے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو دل سے ظلمت باہر جا رہی ہے۔ اچھا، لائٹ ڈالیں گے، روشنی آئے گی، تو انسان کو معلوم ہوگا روم میں جو ہے ناپاک چیز کہاں ہے، اور کہاں جو ہے شیشہ کا ٹکڑا پڑا ہے، کہاں کچرا پڑا ہے، یہ سب تکلیف کی چیزیں ہیں، انسان کو معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے ہی دل میں جب روشنی آتی ہے تو انسان کے اندر کی بیماریاں، خرابیاں، تکلیف دینے والی چیزیں، اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ رحمت کے آنے کا فائدہ ہے کہ ظلمت، ظلمت کے معنی اندھیرا، اندھیرا دل سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ایک اللہ سے کیا کرتے ہیں، ایک گمان لے کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے ہم کو نصیب فرماتے ہیں، یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اتنی بڑی نعمت ہم کو مل رہی ہے تو وہ ہمارا دل اللہ کے شکریہ میں اللہ 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 بول رہا ہے۔ اب یہ دل کا کیا ہے ذکر؟ اسی حدیث میں ہے انا عند ظنی عبدی بھی وہ انا معہ اذا ذکرنی، میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ ان ذکرنی فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ دل میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ ان ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، جو بندہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع، فرشتوں کے مجمع میں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے اس حدیث کی بنیاد پر، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو ہم اسے گمان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہم کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوتا ہے، اندر سے دل بدلتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ بہت اہم اصل اس سلسلے کا عمل ہے۔ جتنا زیادہ مراقبہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ دل دھلے گا۔ صابن جتنا زیادہ ڈالتے ہیں کپڑا اتنا صاف ہوگا، اس طریقے پر اس کو سمجھ لیں۔ اور ایک پانچویں چیز ہے جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وقوف قلبی۔ وقوف قلبی مستقل کوئی عمل نہیں ہے، ہر وقت بندہ اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے، اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے بھی بندہ اللہ کی یاد میں رہے۔ کیا کرے؟ کام کاج کرتے ہوئے بندہ اللہ کی یاد میں رہے۔ وہ کیسا؟ اس کے لیے دیکھو، جیسے ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، دو پیر اس کے کام کر رہے ہیں، دو ہاتھ تک کام کر رہے ہیں، دو آنکھیں کام کر رہی ہیں، اچھا پیچھے سے کوئی کچھ پوچھے تو جواب بھی دے رہا ہے، تو کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی کام کر رہی ہے، سب کام کر رہے ہیں، لیکن پوری توجہ اس کی کہاں رہتی ہے؟ اسٹیئرنگ پر رہتی ہے، ہینڈل پر رہتی ہے، اس کو ذرا برابر بھی وہ چھوڑ کر نہیں دیتا ہے۔ پوری توجہ اس کی وہاں رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارے اعضا ہمارے بدن کی چیزیں ہاتھ پیر سب کام کریں گے لیکن ہم اپنے دل کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیں گے, اللہ کی یاد سے ہٹنے نہیں دیں گے, اس کو سنبھال کر رکھیں گے. اس کو وقوف قلبی بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اور ایک چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں اور واضح مثال ہے, ایک نوجوان بچہ ہے, اچھی تعلیم حاصل کیا, اچھی نوکری لگی, اچھی تنخواہ مقرر ہوئی, اچھی جگہ رشتہ بھی ہوا, اچھے اخلاق والا بھی ہے, آنکھ ناک کا بھی بہت اچھا ہے, سو ماں باپ کا فرما بردار ہے, سو پلس پوائنٹ ہیں. اس نوجوان کا نکاح ہونے 10 دن ہیں گے تو اچانک مر گیا وہ. اب بولو ماں کے دل میں کیسا اثر ہوتا ہے؟ ایک کچا زخم اس کے دل پر رہتا ہے. جو ان سا کام بھی کرتی ہے, اللہ میرا بچہ چلے گا نا, اللہ 10 دن ہی چھینا, تو روٹی پکاتے پکاتے بھی بچے کو یاد کرتی ہے, سبزی کاٹتے کاٹتے بھی بچے کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے. ویسے ہی بندہ جو کام بھی کرے کرتے ہوئے اللہ کو دھیان اپنے دھیان میں بسائے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں, اس طریقے سے اس کی کیفیت الگ رہے. باپ دیکھ رہا ہے کر کر بچے کو معلوم ہو غلط جگہ نہیں جاتا, تو ابا کے دیکھنے کا خیال ہو تو غلط کام نہیں کرتا, تو بندے کو ربا کا دیکھنے کا دھیان آ گیا تو وہ بھی غلط کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے جتنا تعلق رکھیں گے شیخ سے رابطہ رکھیں گے, اطلاع اتباع, جو جو حالات ہیں وہ معلوم کرائیں گے اور جو چیز بتائیں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیعت کو قبول فرمائے, اس توبے کے کلمات کو پڑھنے کو قبول فرمائے. آج تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مراقبہ کر کے دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ حسب معمول جو ہے ہم ختم خواجگاں کرتے ہیں کیونکہ آج مجلس ذرا لمبی ہو گئی ہے. مراقبے کا طریقہ آپ جیسے ہم بتا کے دیتے ہیں, جو نیت بتاتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کر لیں. اور یہ جو ختم خواجگاں کا عمل ہے وہ اجتماعی عمل ہے, انفرادی عمل نہیں ہے, اسی لیے اس کو اجتماع مل کر مجلس میں کرتے ہیں. باقی جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ انفرادی ہیں, معمولات کا کارڈ بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ وہ چھپ کر ہے, اردو میں بھی ہے, تمل میں بھی ہے, تیلگو میں بھی ہے, اور انگریزی میں بھی ہے, مختلف زبانوں میں بھی ہیں. آپ جس زبان میں بھی پڑھ سکتے ہوں انشاءاللہ اس کو حاصل کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پیارے اللہ ہم آپ کے عزیز و مسکین بندے, خطا کار, سیاہ کار, گناہ کار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ. روحانی بیمار ہیں اللہ, بڑے کمزور ہیں اللہ, کمزوروں پر ہر کوئی رحم کرتا ہے اللہ. اللہ ہماری کمزوری پر رحم کیجیے اللہ, ہم لٹے پٹے بندے ہیں اللہ, لٹے پٹے پر ہر ایک کو ترس آتی ہے اللہ, ہم شیطان اور نفس کے لٹے ہوئے ہیں اللہ, ہمارے اوپر رحم فرما لیجیے اللہ. جو بچہ معذور ہوتا ہے ماں باپ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے اللہ, ہم بھی اللہ اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بڑے معذور ہیں اللہ، ہمارے اوپر خاص رحم کر دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی میں گزرا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں اللہ، ہماری مثال تو ایسی ہے اللہ، ایک بچہ ماں باپ کی نافرمان کیا، ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا، وہ تھوڑی دیر باہر بیٹھا رہا، پھر وہ چل دیا کہ میں زندگی کا کچھ بندوبست کروں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو مل سکتی ہیں، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر دروازے پہ آ کر پھر بیٹھ گیا، ماں نے جو دروازہ کھولا اسے دیکھ کر پھر چھڑکی دی، تو نالا گیا نہیں کہ چلا جا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اس نے کہا ماں میں گیا تو تھا لیکن تیری ممتا مجھے یاد آ گئی، میں پھر واپس آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا، ماں کا دل بھر آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، گھر کے اندر بلاتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، گناہ کرتے کرتے دور چلے گئے اللہ، لیکن پھر ہمیں یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ۔ اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ، رمضان کے بھکاری ہیں اللہ، ہے اللہ آپ کے در پہ پڑے ہیں اللہ۔ اللہ جی رمضان کے بھکاری کا ہر یہ خیال رکھتا ہے اللہ، آپ بھی ہمیں مغفرت کی بھیک دے دیجیے اللہ، بخشش کی بھیک دے دیجیے اللہ، جہنم سے خلاصی کی بھیک دے دیجیے اللہ، رحم و کرم فرما دیجیے اللہ۔ اس وقت جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ، اللہ ان پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ، دل جمعی عطا فرمائیے اللہ، ایک سوئی عطا فرمائیے اللہ، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ، بہکنے بھٹکنے سے بچائیے اللہ، صراط مستقیم کو چلائیے اللہ۔ اللہ ہمیں اچھا انسان بنائیے اللہ، ہمیں اچھا انسان بنائیے اللہ، آپ کا اچھا بندہ بنائیے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بنائیے اللہ، اللہ ماں باپ کا اچھے کی اولاد اچھی اولاد بنائیے اللہ، استادوں کے اچھے شاگرد بنائیے اللہ، مشائخ کے اچھے مریدین بنائیے اللہ، اے اللہ معاشرے کا اچھا فرد بنائیے اللہ، اور دنیا کا اچھا انسان بنائیے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، اللہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ معلوم نہیں دور قریب بیٹھے کتنے آپ کے بندے اور بندیاں ہوگی اللہ، کسی کی آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آتے ہوں گے، معصوم معصوم بچے بھی ہوں گے اللہ، کتنے بچے روزے سے ہوں گے اللہ اور بہت برداشت کرتے ہوئے ہوں گے اللہ، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، سب کو نیک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، اے اللہ سب کو ایک بنائیے، نیک بنائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، گھر گھر میں جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں بنا لیجیے اللہ، ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ، دار ایمان کی جتنی خدمتیں اللہ سب کو بےحد قبول فرمائیے اللہ، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، سب کو اخلاص عطا فرمائیے، اپنا تعلق خاص عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ دو باتیں ہیں، انشاءاللہ پابندی کریں گے ترقی ہوگی، اور ایک ہی طریقے پر چلیں گے تو بہکیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ورنہ ادھر بھی بیعت کر رہے ہیں، ادھر بھی بیعت کر رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، تو ایک کشتی کا سوار سلامتی کے ساتھ منزل پہ پہنچ رہا ہے، دو کشتی کا سوار خطرے میں رہتا ہے، ایک در گیر محکم گیر، ایک در کو پکڑیے، مضبوط پکڑیے، ایک ہی راستے پہ چلیے، انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔